عجل فرجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنے دین کے ذریعے ہدایت کو کسی ایک زمانے میں محدود نہیں قرار دیا، دین کی ہدایت کو قیامت تک کے لیے قرار دیا. گویا قیامت تک کے لیے انسانوں کی صورتحال ایسی رہے گی، انسان کی کچھ ضرورتیں ایسی رہیں گی جس میں اگر اللہ اپنی وحی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی نہیں کرے تو وہ گمراہی سے دوچار ہو جائیں گے، ان کی زندگی کی مصلحتیں پوری نہیں ہو پائیں گی. یہ دین کی بنیادی ترین ضرورت اور اس ضرورت کا وحی کے ذریعے سے پورا ہونا، یہ بعض لوگوں کی نظر میں مشکوک ہے. یعنی بعض لوگوں نے کچھ اس قسم کے خیالات پیش کیے کہ مثال کے طور پر اگر انسان ترقی کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہنچ جائے گا، جیسے کہ جدید دور میں ترقی کر رہا ہے، کہ جہاں پر وہ اپنی مشکلات کو حل کر سکے، تو کیا پھر بھی دین کی ضرورت رہے گی؟ ظاہر ہے کہ خدا نے متعلق انسان کے مستقبل سے آگاہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا کہ دین کی ضرورت ہمیشہ باقی رہنا ہوتا تو خدا جز وقتی دین بھیجتا، نہ فرماتا کہ جو دین ہم نے بھیجا ہے وہ قیامت تک کے لیے، یا مثلا ختم مرتبت نہ ارشاد فرماتے حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام حرام الى یوم القیامہ. درود بھیجے گا نبی کی ذات پر.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرج.
اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ایسی ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے پوری ہونی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جدید دور کے اندر کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی عزم، کوئی بھی فکر، کوئی بھی آئیڈیالوجی ایسی آ جائے جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ ریپلیسمنٹ ہے دین کا، صرف جھوٹ ہوگا، صرف دھوکا ہوگا. اگر خدا نمتال کی دین کی کوئی ریپلیسمنٹ ممکن ہوتی تو خدا نمتال دین کو قیامت تک کے لیے نہ بھیجتا، تو پھر دین کو جز وقتی بھیجتا، جیسے کہ اس نے بعض شریعتوں کو جز وقتی بھیجا. مثلا جب اللہ کے دوسرے اولو العزم انبیاء شریعت کو لے کر آتے تھے تو وہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اگلے نبی تشریف نہیں لائے، اور جب اگلی شریعت آ جاتی تھی تو اس شریعت کا دور ختم ہو جاتا تھا اور نئی شریعت شروع ہو جاتی تھی. اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک ایسی شریعت بھیجی جس کے لیے فرمایا کہ ابھی قیامت تک کے لیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو کامل کیا تھا. اب اگر کوئی بندوں کے بنائی ہوئی فکر آئے اور کہے کہ یہ انسانوں کے لیے زیادہ بہتر فکر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی دین سے بہتر کوئی دین بنایا ہے؟ اس کا ایک اور مطلب بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو جدید دور کی یا آئندہ بھی کسی فکر کے اندر کوئی ترقی نظر آئے اور آپ کو لگے کہ دین کی ترقی نہیں دیتا, وہ فکر کی ترقی دیتی ہے, صرف دونوں سے کوئی ایک غلطی ہو رہی ہوگی. جس کو آپ دین سمجھ رہے ہیں وہ اصلی دین نہیں ہوگا, کوئی مصنوعی چیز ہوگی جس کو آپ دین سمجھ رہے ہوں گے, یا وہ جس کو آپ ترقی کہہ رہے ہیں وہ ترقی نہیں ہوگی, وہ کوئی اور زوال ہوگا جو ترقی کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. ہوشیاری دکھانی پڑے گی, یا تو ہم اپنے دین میں کوئی غلطی کر رہے ہوں گے, جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں یہ دین نہیں ہوگا, ورنہ اس کے پاس اس ترقی سے بہتر کوئی چیز ہوگی, یا جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں اصل میں وہ ترقی نہیں ہوگی, وہ پھر کوئی زوال ہوگا جس کو ہم اور آپ ترقی کہہ رہے ہیں. لہذا کسی بھی صورت میں دین سے ہٹ کر کوئی فکر ممکن نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس کا بندوبست کیا, اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا, آئمہ اطہار علیہ السلام کو بھیجا, اور امامت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا, یہاں تک کہ آج پردہ شہبت ہونے کے باوجود عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ شیعہ وہ واحد فرقہ ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے, اس بات کا دعویٰ اس فرقہ نے کیا ہے کہ معصوم نمائندہ خدا نمتال کا اس وقت بھی روئے زمین کے اوپر موجود ہے. دنیا کی کسی فکر کے اندر یہ دعویٰ بھی نہیں ہے, دعویٰ بھی نہیں کر رہے, صرف شیعہ کا یہ دعویٰ ہے کہ معصوم نمائندہ روئے زمین کے اوپر موجود ہے. لیکن پردہ غیبت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. غیبت کا دور بہت بڑا کوشچن مارک ہے یہ, کہ غیبت کے دور میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, اور ان سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی تشریف آوری کے زمانے کے لیے ہدایت کا نقشہ بہت واضح کیا ہے, جو امام فرمائیں گے وہ قانون ہوگا, جیسے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں نبی کی زبان کو قانون قرار دیا, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اس کے بعد نبی خدا نے امیر المومنین کے لیے جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا علی مع الحق والحق مع العلی یدور الحق حیث ما دار, علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے, اور حق وہاں جائے گا جہاں علی جائے گی. اللہ کے رسول نے طے کر دیا جو امیر المومنین کہیں, جو کریں, جس کی تائید کریں وہی حق ہوگا, اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور امیر المومنین نے اپنی جانشینی کے اندر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے نظام کے اندر اپنے بعد جانشین طے کیے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا تھا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعودا, کہ میرے دو نواسے حسن و حسین امام ہیں, چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے رہیں. گویا اس سارا کا سارا سلسلہ خدا نمتال کی طرف سے ہمارے سامنے ایک کے بعد ایک ظاہر ہوتا رہا, خدا نمتال نے معین کیا اور وہ بعد میں ظاہر ہوتا رہا. لیکن ان سب کے ساتھ جو ہمارے سامنے سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ظہور کے زمانے میں یہ قانون رکھا, یہ طریقہ کار رکھا, غیبت کے لیے کیا تجویز کیا؟ اور یہ وہ کوشچن ہے جو ہماری زندگیوں سے مربوط ہے. ظاہر ہے کہ ہم عصر حضور میں نہیں ہیں, اللہ سے دعا گھر سے یہی کرتے ہیں کہ خدا ہمیں حضور اور ظہور کا زمانہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ, لیکن اس وقت اس غیبت کے اندر ہے. اور کتنا عجیب ہوگا, اللہ نصیب کرے مجھے اور آپ کو کہ اس غیبت کے بعد ظہور دیکھنا نصیب ہو جائے. ایک قوم گزر چکی ہے جس نے دونوں دور دیکھے ہیں, وہ جن کے سامنے غیبت صغرا انجام پائی, انہوں نے حضور اور ظہور کو بھی دیکھا ہے اور غیبت کو بھی دیکھا ہے, لیکن اس میں سختی بہت زیادہ تھی کہ ملنے کے بعد جدائی تھی. اب جو قوم دونوں دیکھے گی اس میں خوبصورتی یہ کہ جدائی کے بعد ملاقات دیکھے گی, اس کا لطف بے تحاشا ہونا چاہیے. اور یہ جدائی طویل جدائی ہے, 1200 سال کی جدائی کے بعد امامت کا رخ دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ. خدا ہمیں اور آپ کو وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے, امامت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے, ان کے دین ان کی فکر سے وفاداری نصیب فرمائے. پروردگار عالم کے حضور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواعظ بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. مشکل وہاں پر ہے کہ اہل بیت نے غیبت کے لیے کیا اصول قرار دیے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن دشمنوں نے اہل بیت کی تشریف آوری کے زمانے میں اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی, اتنی دشمنی کی کہ غیبت ہو گئی, کیا وہ غیبت کے بعد کے لیے دشمنیاں ختم کر دیں گے؟ کیا انہوں نے غیبت کے بعد کوئی دشمنی نہیں کی ہوگی؟ ممکن نہیں ہے. یہ سوچ سکتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا. جس زمانے میں امام کی غیبت شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے اس زمانے کے ظالم حکام مسلسل اس بات کے در پہ تھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلہ طاہرہ کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے, نعوذ باللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام خلفاء جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بارہویں فرزند کے ذریعے سے ظلم ختم ہو جائے گا, سب جانتے تھے. تو یہ جتنے ظالمین تھے اس دور کے ظالمین, جب مثال کے طور پر گیارہویں امام کا دور تھا, دسویں امام کا دور تھا, اور جب بارہویں امام کی تشریف آوری کا دور شروع ہو رہا تھا, یہ سارے ظالمین جانتے تھے کہ اب وہ کریٹیکل پوائنٹ آنے والا ہے, اب وہ لمحہ آنے والا ہے جب بارہویں امام تشریف لائیں گے اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو ان کی پہلی کوشش یہ تھی, بالکل اسی طرح جس طرح یہودیوں نے اللہ کے رسول کے خلاف محاذ بنایا کہ ہم کسی طریقے سے رسول کو ختم کر دیں, ان ظالموں نے محاذ بنایا کہ امام کی تشریف آوری کے وقت ان کے وجود اقدس کا مقابلہ کیا جائے, اور تشریف آوری کے وقت دنیا سے کسی طریقے سے ہم دشمنی دکھائیں, امام کو ختم کر دینا, اعوذ باللہ تعالی. اپنے ارادے کو ظاہر ہے کہ جانتے تھے کہ کامیاب نہیں کر پائیں گے. اپنے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنے ظالمین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کامیابی نصیب نہیں ہوگی. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ شیطان ان کو امید دلاتا ہے کہ معلوم ہے کہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن شاید کچھ ہو جائے گا. فرعون تقریباً سمجھ چکا تھا, جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے, اور قرآن کریم کی بعض آیات کے مطابق دشمن جانتے ہیں, وہم مستبصرین, وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ نہیں جیت پائیں گے. تو فرعون جانتا تھا کہ نہیں جیت پائے گا, نمرود بھی جانتا تھا کہ نہیں جیت پائے گا, اسی طریقے سے جو اللہ کے رسول سے دشمنی کر رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ ہم نہیں جیت پائیں گے, یہ طے شدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آنا ہے. یہ جو حکام جابر تھے یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میرے بارہویں فرزند کے ذریعے ظلم ختم ہوگا تو یہ جانتے تھے کہ ختم ہوگا. اب ان کے سامنے چوائس صرف یہ تھا کہ یہ بارہویں امام کے وجود کا کسی طرح سے مقابلہ کریں اور تشریف آوری سے پہلے معاملے کو ختم کر دیں, گرچہ جانتے تھے کہ یہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بارہویں جانشین کے ذریعے سے یہ کام انجام پا جائے گا. تو جو کچھ کر سکتے تھے پھر بھی انجام دیا, اور اس میں جو جز وقتی کامیابی ان کو نصیب ہوئی وہ یہ کہ غیبت ہو گئی, امام پردہ غیبت میں تشریف لے گئے. شروع میں ان ظالموں نے شاید یوں احساس کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں جیتنے میں کامیاب ہو گئے. شروع میں انہوں نے یہ احساس کیا جیسے ہم جیت گئے اور ہمارا معاملہ پورا ہو گیا, گویا نعوذ باللہ تعالیٰ یوں سوچا کہ اگر خدا کا منصوبہ تھا بھی کہ بارہویں کے ذریعے سے تبدیلی کرے, اب وہ منصوبہ تبدیل ہو گیا. انہوں نے شروع میں یوں سوچا, یوں احساس ہوتا ہے جیسے شروع میں اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ نہیں کیا کہ اس کو یہیں پہ ختم کرنا ہے, یہ برتاؤ نہیں کیا, شاید اس وجہ سے کہ شیعہ کو پھر کوئی خطرہ نہیں سمجھتے تھے. یعنی ان کے ذہن میں یوں تھا کہ شیعہ کے امام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, آئمہ کا دور ختم ہو چکا ہے, جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا, وہ وعدہ پورا نہیں ہوا, اب شیعہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اب شیعہ کچھ نہیں کر پائے گی. وہ ان لوگوں کے نزدیک شیعہ کا مستقبل ختم ہو چکا تھا, کوئی مستقبل نہیں تھا. بحمد اللہ رب العالمین, وہ جو اہل بیت کے چاہنے والے غیبت صغرا اور غیبت کبرا میں زندگی گزار رہے تھے, وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ظالم کچھ بھی کہیں جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی رونمائی نہیں ہو پائے گی. اس کی وجہ یہ دراصل ایک باریک نقطہ عرض کرتا چلوں, مجھے یوں لگتا ہے جیسے ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح خدا کے بعض احکام میں بدع حاصل ہوتا ہے کہ پہلے اظہار کچھ اور ہوتا ہے بعد میں کچھ اور ہو جاتا ہے، شاید انہوں نے شروع میں یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی بدع تھی، کہ مثلا یہ کہا گیا تھا کہ بارہویں کے ذریعے سے عدل پھیلے گا اور نہیں پھیلا، تو یہ سمجھے جیسے ہم جیت گئے، خدا کے ارادے میں کوئی تبدیلی آئی، جبکہ اہل بیت نے اللہ کے رسول کی روایات کی روشنی میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اس معاملے میں کوئی بدع نہیں ہوگا، وہ تشریف لائیں گے اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اس میں کوئی تبدیلی رونمائی نہیں ہوگی، اور اس کا تعلق اس سے تھا کہ اگر یہ نہ ہو تو خدا نمتال کی خلقت کا کوئی ہدف نہیں بنتا، پھر دنیا کے خلق ہونے کا جو ہدف اعلیٰ تھا کہ روئے زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلے، پھر وہ ختم ہو جاتا تھا، تو کچھ ایسا تھا کہ شاید ظالم یہ سمجھے کہ نہیں اب معاملہ ختم ہو گیا، شیعہ پر اس حساب سے دشمنی نہیں کی جس حساب سے پہلے دشمنی کر رہے تھے، لیکن معتقدین معتقد تھے کہ نہیں امام تشریف لائیں گے، انہوں نے اپنی جد و جہد کبھی ترک نہیں کی۔ میں نے پچھلے جلسات میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شیعہ کے جو رہنما تھے یعنی اہل بیت، وہ تو ہمیشہ آفاقی سوچتے تھے، وہ ایک علاقے میں نہیں سوچتے تھے، وہ پوری کائنات کے لیے سوچتے تھے۔ قابل فخر وہ علماء ہیں جو غیبت کے شروع میں آئے اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، اگر کوئی عام قوم ہوتی اس کے رہنما غیبت میں جاتے تو وہ یہی سوچتے کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب کوئی امید باقی نہیں رہی، شرک کے رہنماؤں نے ایسا نہیں سوچا، مکمل اہل بیت کی پیروی میں لمبی مدت کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا، اور عجیب ہے اس بات کو میں اور آپ درک نہیں کر پا رہے کہ شیعہ کے رہنماؤں نے لمبی مدت کے منصوبے پہ کتنی محنت کی ہے، اور جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ لمبی مدت کا کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہیں ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم اسی قوم کی میراث ہیں جو لمبی مدت کے منصوبے بنانے کی ماہر ہیں، اگر ان کی لمبی مدت کے منصوبے نہ ہوتے تو ہم یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے، اس وقت میں کوئی امید نہیں تھی کہ شیعہ کا کوئی مستقبل ہوگا، چند لاکھ لوگ ماننے والے تھے، رہنما پردہ غیبت میں جا چکے تھے، فکری اعتبار سے ایک نظریہ موجود تھا جس کی تفصیلات موجود نہیں تھی، جس کی کوئی حکومت بھی نہیں تھی، سب کا سب مخفی تھا، اس کے بعد سے ان علماء نے محنت کرنا شروع کی۔ آپ جانتے ہیں یہ جتنی کتابیں ہمارے پاس ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات پہ مشتمل مستند ترین کتابیں، یہ سب غیبت کے دور میں تالیف کی گئی ہیں، ان سب کو غیبت کے دور میں جمع کیا گیا ہے، گویا غیبت کے دور میں موجود علماء کا یقین اتنا زیادہ تھا کہ امام کی غیبت میں جانے کے باوجود ان کو یقین تھا کہ یہ سب کا سب مستقبل میں بچے گا، یہ سب کا سب اللہ کے دین کے کام آئے گا، تو اس کے اوپر محنت کرتے رہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، وہ اپنی محنت کو کرتے رہے، وہ روایات کو جمع کرتے رہے جن کے اوپر فی الحال عمل نہیں ہونا لیکن لمبی مدت کی ایک کارروائی۔ شاید مجھے یاد آتا ہے پچھلے سال بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دوبارہ یادآوری کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ادارے ہیں جو شیعہ کے پاس تھے جنہوں نے شیعہ کے ان سارے کاموں کو انجام دیا، عجیب بات یہ ہے کہ کبھی ان کا کوئی مرکزی آفس نہیں تھا، کبھی ایسا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آپ کسی ملٹی نیشنل کو دیکھتے ہیں جس کی پروڈکٹ 100 ملکوں میں بک رہی ہو، تصور کریں گے کہ اس کا کوئی آفس نہ ہو؟ قابل تصور نہیں ہے کہ اس کا کوئی مرکزی آفس نہ ہو، یقیناً اس کا کوئی ہیڈ آفس ہونا چاہیے جہاں سے ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہوں گی۔ شیعہ وہ عجیب ادارہ ہے جو 1200 سال سے کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی ہیڈ آفس نہیں ہے، کیا ہم نہیں سمجھ پاتے کہ امام زمانہ کا وجود در حقیقت اس کا مرکز ہے، وہاں سے یہ سب چل رہا ہے، ورنہ کیسے تصور کریں کہ کوئی ادارہ چلے اتنا آگے بڑھے بغیر کسی مرکز کے، بغیر کسی مرکزی فکر کے؟ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے اس وجود مقدس نے پردہ غیبت میں رہتے ہوئے ان لوگوں کی رہنمائی کی ہے، اور مرحلہ مرحلے میں جو کچھ ضروری تھا وہ شیخ کے پاس موجود ہوتا چلا گیا. اب یہاں پہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فقہ کی تعلیف کیسے ہوئی ہے، فقہ کیسے بنی ہے. مثال کے طور پر اہل بیت کی تشریف آوری کے زمانے میں روایات موجود تھیں، ان روایات سے اس وقت جو ہمارے پاس توزیع المسائل ایک عام آدمی کے فہم کے لیے موجود ہے وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے ہم، فقہ کے لیے ادوار کیا تھے، کس دور میں کس طریقے سے محنت ہوئی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بہت خوبصورت داستان ہے، اور اتنے کمٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے تھے جو لوگ اس کام کو انجام دے رہے تھے. وہ ایسا تھا کہ شہید اول کی طرح جیل میں ہیں، پانچ دن بعد جسم کو آگ لگا کر شہید کیا جائے گا، اور اس پانچ دن میں فقہ کے اوپر ایک کتاب تحریر کر رہے تھے. اتنا شدید کمٹمنٹ، یعنی ناقابل تصور ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہو کہ پانچ دن کے بعد میں شہید کر دیا جاؤں گا، اور وہ فقہ کو بچانے کی خاطر کہ جو میں نے اہل بیت کے مکتب سے اب تک سیکھا ہے اس کو کسی طرح محفوظ کروں تاکہ وہ اگلی نسلوں کو پہنچے، وہ ان پانچ دنوں کے اندر ایک کتاب تحریر کر دے صرف اپنے حافظے سے. اس طرح کے کمیٹڈ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کام کو انجام دیا. انہوں نے اپنے کاموں کے ذریعے سے بہت سارے بنیادی کام انجام دے دیے. مثال کے طور پر انہوں نے بنیادی عقائد کے اوپر کتابیں لکھ لکھ کر شیعہ کے بنیادی عقائد کو اہل بیت کی روایات کی روشنی میں واضح کر دیا. انہی روایات کی روشنی میں شیعہ مکتب فکر کس فقہ کے معتقد ہیں، کس قسم کے احکام کے معتقد ہیں. مثلا فلاں فقہ کے اندر فجر کا ایک وقت ہے، اہل بیت کے ماننے والے کس وقت کے معتقد ہیں، جس کے مقابلے میں در حقیقت دوسرے لوگ کسی اور وقت کے معتقد ہوئے تھے، یہ کس نظریے کے معتقد ہیں، یہ سب چیزیں کتابوں کے اندر جمع ہوتی رہیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ کون سے ادارے تھے جو یہ کام کر رہے تھے؟ آیا ان اداروں کے بغیر تصور ہے کہ غیبت میں ہم ہدایت کے اوپر چل پائیں گے؟ طے شدہ بات ہے کہ یہ وہ علماء تھے جو اس کام کو انجام دے رہے تھے. اور آج ہم ایک عجیب ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تقریباً جہاں کہیں جائیں گوشہ کنار میں کہیں نہ کہیں لوگ مل جائیں گے جو شدت سے علماء کے مخالف ہوں گے. بالکل واضح سی بات ہے، چونکہ ہم خود اس سمت سے وابستہ ہیں تو اصولاً ہمیں وہ لوگ کم ملنے چاہیے تھے جو مخالفین ہوں ہمارے، مثلا صنف علماء کے مخالفین ہوں، کیونکہ ظاہراً آدمی انہی لوگوں کے درمیان رہتا ہے جو اس کی جیسے ہم فکر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بھی کثرت سے ملتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ معاشرے میں کتنے ہوں گے. پھر فکر کیا ہے؟ گویا فکر کچھ اس قسم کی ہے کہ یہ جو صنف ہے علماء کی صنف، یہ نہ رہے. اچھا یہ نہیں رہے تو کیا ہوگا بھائی؟ اگر یہ نہیں ہوئی تو کرنا کیا ہے؟ پھر کرنا یہ ہے کہ لوگ اپنے دنیا کے مختلف فیلڈز میں اسپیشلائزیشنز کرتے ہوں، ان اسپیشلائز فیلڈ کے ساتھ ان کی کچھ دینی معلومات ہو، اور اس دینی معلومات کے ذریعے سے دین کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں. اب میں ان کے تصور کو بیان کر رہا ہوں، بھئی وہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ صنف علماء کو ختم کر دیا جائے، صنف علماء ختم کر دیتے ہیں، آگے کیا چاہتے ہیں؟ آگے یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنی اپنی فیلڈ کے اندر کام کرے، کچھ اس کے پاس دینی معلومات ہو، اس دینی معلومات کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دین بھی پہنچا دے اور اس کی اپنی زندگی بھی چلے. تو یہ آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گا کہ مثلا آپ کہیں گے کہ بھائی کاش ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کلینک میں مریضوں کا علاج کرتا ہوتا، ڈاکٹر ہوتا، نماز کا وقت آتا وہ امامہ لگاتا، ابا پہنتا، نماز پڑھا دیتا، پھر دوبارہ ان دونوں کو اتار کے اپنی کلینک میں بیٹھ جاتا، بیماروں کا علاج کرتا. دیکھنے میں آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ ہاں کاش ایسا ہو جاتا. ایک آدمی سائنٹسٹ ہوتا، دن بھر اپنی لیب میں کام کر رہا ہوتا، ظہر کا وقت آتا وہ وہاں سے نکلتا، جماعت کرواتا، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر دوبارہ اپنی لیب میں پہنچ جاتا، معاملہ ختم ہو جاتا. ایک آدمی مثال کے طور پہ تاجر ہوتا، بے ظاہر یہ کام بالکل صحیح ہے اور ایسا ہونا غلط بھی نہیں ہے، لیکن صرف ایک سوال باقی ہے، آیا صنف علماء کے کام بس یہی ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں؟ بس یہی ہے؟ اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ظاہر ہے آپ کو ایام اعضا کے اندر مقررین کی ضرورت ہے کہ جو آئیں اور مختلف تقاریب کے ذریعے سے سید و شہداء کے فضائل کو، ان کی تعلیمات کو، اور آخر کار ان کی شہادت کو بیان کریں. تو یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک آدمی MBBS ڈاکٹر ہو اور وہ آئے وہ اس کام کو انجام دے دے، ایک آدمی CA ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، اور وہ آئے اور وہ شام کو مجلس پڑھ رہا ہو. تو مثلا سننے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو پتا ہوگا کہ جو مجلس پڑھ رہا ہے وہ ان کے مسائل کو جانتا ہے اور وہ اس کی مجلس کو سنیں گے. لیکن میں پھر سوال کروں گا، آیا علماء کا کام بس یہی ہے چند جماعت کروانا ہے اور چند مجالس پڑھنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے؟ اب میں ایک اور بات پوچھوں گا، وہ یہ کہ ہم یہی تجویز ڈاکٹرز کو کیوں نہیں دیتے؟ یہی تجویز ہم ڈاکٹرز کو دے دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے ایک ڈاکٹر صبح سے شام تک ویلڈنگ کیا کرے اور شام کو آ کے کلینک کھول لیا کرے اور بیماروں کا علاج کر لیا کرے، ان کو ہم یہ تجویز کیوں نہ دیں؟ مثلا دنیا کے مختلف پیشوں میں اسپیشلائز فیلڈ ہے جو اپنے کام، اچھا وہ نہیں مانیں گے کہ ہم اپنی اسپیشلائز فیلڈ ترک کریں. مجھے آج اس طرح آتا ہے کہ کسی نے مجھے سنایا کہ حیدرآباد میں ایک مدرسے کی سرپرست کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں ایک صاحب تھے جو MBBS ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں یہ سب معاشرے میں جب جاتے ہیں تو یہ اپنی معاش کے معاملے میں سختی سے دوچار ہوتے ہیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ان تمام اسٹوڈنٹس کو بڑھائی کا کام، ویلڈنگ کا کام اور اس ٹائپ کے کام سکھا دینے چاہیے، تاکہ جب یہ لوگ مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں تو ایک کارپینٹر بن جائے، ایک ویلڈر بن جائے، ایک میکینک بن جائے، اور شام کو آ کر یہ لوگ مغرب کے بعد جماعت کی نماز بھی پڑھا دیا کریں. وہاں پہ ایک عالم بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا بہت معقول تجویز ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ تجویز میڈیکل کالجز میں بھی دے کر آئیں، وہ بھی یہی کریں کہ ڈاکٹرز کو ویلڈنگ، کارپینٹری، میکینک یہ سب سکھا دیا کریں، تاکہ صبح سے شام تک وہ میکینک ہوا کرے، شام کو کلینک کھول لیا کرے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کا 5 سال کا تو MBBS کا کورس ہوتا ہے، پھر ان کا ایک اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، اس میں بہت پڑھنا پڑتا ہے، اور جب یہ لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کو بہت پڑھنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے ان صاحب کے ذہن میں کیا ہے کہ علماء کی صنف ایک ایسا کام ہے جس میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں 2-4 باتیں کہنی ہوتی ہیں اور وہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جو علماء سے سمجھتے آئے ہیں اور جو ہم نے اب تک بنائے ہیں اس میں زیادہ تر یہی ہوا ہے، یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے علماء کی جگہ کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے جن کو کچھ نہ پڑھنا ہو، زیادہ سے زیادہ چند کیسٹیں سننی ہوں اور ان کے اوپر اپنے جوش اور جذبے کا اضافہ کر کے آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر دینا. اگر یہی عالم ہوتا تو پھر تجویز صحیح تھی، پھر بڑھائی عالم ہونا چاہیے، پھر ویلڈر عالم ہونا چاہیے، پھر میکینک عالم ہونا چاہیے، لیکن علم اس سے کہیں بڑھ کر ہے. جو علماء کی ذمہ داری اہل بیت نے رکھی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو انجام نہیں دینا چاہتے پھر صنف علماء کو نکال دینا بہتر ہے، اس کے بغیر دین چل جائے گا. لیکن اگر اس ذمہ داری کو لے کے چلنا چاہتے ہیں جو اہل بیت نے ہمارے سر پہ رکھی ہے، پھر اس صنف کے بغیر یہ کام انجام پانا ناممکن ہے. اور جتنا زیادہ سوسائٹیز میں کمپلیکیشن بڑھے گا اتنا ہی اس صنف کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی. اگر آپ نے اتنا قبول کر لیا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جتنا غیبت کبریٰ کا دور گزرا ہے اس میں شیعت کی رہنمائی، شیعت کی ہدایت، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری انہی علماء کے اوپر پڑی تھی. ایک مدت تک ظالمین نے اس گروہ کو اہمیت نہیں دی، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ان کا بنایا ہوا کام یہاں تک پہنچے گا، توقع میں بھی نہیں تھا. یعنی دنیا کے ظالم یہ سوچ رہے تھے کہ امام یا تو زمین پہ نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، یا پردہ غیبت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب سب ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے توجہ دینا بند کر دی ایک لحاظ سے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو گروہ چند کتابیں لے کر بیٹھا ہوا ہے اس نے 1100 سال کے بعد ایک حکومت بھی بنانی ہے. ان کے ذہن میں نہیں تھا، ان کے ذہن میں قطعاً نہیں تھا کہ چند علماء جو نجف اور قم کے اندر پڑھے ہوئے ہوں گے وہ ایک موقع پر آ کر دنیا کی سپر پاورز کو للکار دیں گے اور وہ سپر پاورز ہلنے پہ مجبور ہو جائیں گی. ان کے ذہن میں نہیں تھا یہ. اگر ان کے ذہن میں ہوتا تو شاید جو پروپیگنڈا آج شروع کیا ہے یہ 200 سال پہلے شروع کر دیتے، 200 سال پہلے شروع کر دیتے. یوں احساس ہوتا ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے ان کے سامنے یہ حقیقت ثابت ہو گئی تھی کہ یہ صنف ان کے مفاہیم کے تحت خطرناک ہے. کب؟ جب انہوں نے پوری دنیا اسلام پہ قبضہ کر لیا تھا. کالونیز کے زمانے میں پوری دنیا اسلام کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا. ساری دنیا اسلام پر قبضہ ہوتے ہوئے بادشاہ مغربی ممالک کے سامنے سرنڈر کر چکے تھے. دانشمند یا تھے ہی نہیں یا جو بھی تھے وہ مغربی ممالک سے اتنے متاثر تھے کہ اس سوائے ان کے سامنے سر جھکانے کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. عام آدمی وہ بادشاہوں کے دین پہ چلنے والے ہوتے. الناس علی دین ملوک، جو بادشاہ کہتا ہے عام آدمی وہی مان لیتا ہے. صرف ایک مصیبت تھی کفر کے انداز میں، ایک مشکل ہے، جس نے سر نہیں جھکایا اور دین کے نام کو زندہ رکھا، نہ بادشاہوں کی طرح سر جھکایا نہ عام آدمیوں کی طرح سر جھکایا، کفر کا مقابلہ کیا. ان لوگوں نے مقابلہ کیا اور دشمن نے کافی عرصے کے بعد احساس کیا کہ ہم تمام بادشاہوں کو شکست دینے کے بعد بھی ایک گروہ کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکی. انہوں نے اپنے کام کو انجام دے دیا. آج 100 سال کے بعد ہم ان کی محنتوں کو اس نتیجے پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور وہ جو نام نہاد دانشور تھے وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن ان کے کام کی تاثیر میں اس وقت دنیا کی مضبوط ترین حکومت اہل بیت کے ماننے والوں کی حکومت ہے. دنیا کا کفر اس حکومت کی طاقت سے ڈر رہا ہے اور اس کے اثرات سے ڈر رہا ہے. عزیزان محترم، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ مثلا لوگوں سے یہ کہیں کہ جو کچھ ایران ہے وہ صحیح ہے. کیوں چاہیں گے؟ ہمیں کسی ملک سے کیا سروکار. بلکہ میں تعجب کرتا تھا جو لوگ شاہ کے زمانے میں شاہ کی تصویریں اپنے گھروں میں لگایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے شاہ کی تصویر اس لیے لگائی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی شیعہ بادشاہ ہے، کم سے کم اس کا تو ہم احترام کریں. ہم بادشاہوں کے مرید نہیں ہیں، ہم ملکوں کے بھی تابع نہیں ہیں، ہم صرف اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جو اہل بیت کے پرچم کو بلند کرے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے. ایران کرتا ہے تو ایران کے ساتھ، اگر عراق کے اندر، دنیا کے کسی اور خطے کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پرچم اتنی طاقت سے ظاہر ہوتا ہے اس کے لیے حمایت کریں گے. دنیا میں جہاں کہیں ہوگا اس کی حمایت کریں گے. ہمیں کیا غرض کون سا ملک ہے، کون سا صدر ہے اور کون سی شخصیت ہے. ہمیں اہل بیت کے پیچھے چلنا ہے. انہوں نے پرچم کو بلند کیا، الحمدللہ رب العالمین، دنیا کی طاقتوں کے سامنے اظہار کیا، ان کی فکر سرایت کر گئی. جو 2 سال پہلے حزب اللہ نے کیا اس سے ہم نے فخر احساس کیا، اس سے ہمارے بھی سر بلند ہوئے پاکستان کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں کے. یہ سب چیزیں جو اب رونما ہو رہی ہیں ان تمام تحریکوں کے نتیجے میں جو 1100 سال میں انجام ہوتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو علماء نے جد و جہد کی تاریخ کے اندر، البتہ ظاہر ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اگر ساتھ نہ دیتے تو کام نہیں ہو سکتا تھا. 10-20 یا 100-200 لوگوں کا کام نہیں تھا جو انجام پایا، متقی اور پرہیزگار لوگ ساتھ دیتے تھے. اور کس طرح سے ساتھ دیتے تھے؟ ہم جیسے بر صغیر کے معاشرے میں جس نے علماء کے ناموں کو کم سنا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کس طریقے سے ساتھ دیتے تھے. یعنی ہمارے پاس داستانیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے بادشاہ بے بس ہو جایا کرتے تھے اگر ایک عالم اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیا کرتا تھا. آپ ابھی بھی تصور نہیں کر پائیں گے، میں آپ کو آپ کی خدمت میں یقین سے عرض کر رہا ہوں، بر صغیر کا معاشرہ احساس نہیں کر سکے گا. البتہ ظاہر ہے کہ اندر اس کے اندر علماء کا کردار بھی تھا اور تقویٰ اور پرہیزگاری جو عام لوگوں کے اندر تھی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو ان سب نے متاثر کیا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ میرا اپنے خیال ہے کفر کو بہت اچھی طرح احساس ہے کہ اگر یہ صرف بیچ سے نکال دی جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. تو تقریباً ہر جگہ اس قسم کے جذبات ہیں، ضد علماء ٹائپ کے جذبات. اچھا اس میں انہوں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ صنف علماء کے مقابلے میں کچھ جذبات کو لوگوں کے اندر بھڑکایا، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ صنف علماء کے اندر بھی کچھ مصنوعی لوگوں کو پہنچایا، دو طرف سے کام کیا. شیخ عبد الکریم حائری جو قم کے حوضے کے مؤسس تھے، جنہوں نے قم کا حوضہ بنایا تھا، ان کے زمانے میں کسی طالب علم کو پکڑا گیا، دینی طالب علم کو، جو چوری کر رہا تھا، اور ان کے سامنے لایا گیا. کہا کہ دیکھیے آپ تو طالب علموں کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور غیر معمولی احترام کرتے تھے پہلے زمانے میں علماء طالب علموں کا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے منصب اٹھانے ہیں بعد میں. یعنی میں داستانیں ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو ان کے سامنے لایا گیا، کہا کہ آپ تو طالب علموں کا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، یہ دیکھیے طالب علم چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. انہوں نے کہا کہ طالب علم چوری کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا ہے، ایک چور طالب علم بن گیا ہے. اس بات کو اس طرح سمجھو، ایسا نہیں ہے کہ یہ طالب علم تھا جو چوری کر رہا ہے، نہیں، یہ چور ہے جس کو طالب علموں کے دشمنوں نے طالب علم بنا کر بیچ میں ڈالا ہے تاکہ طالب علموں کے نام کو بدنام کیا جا سکے. تو جو کفر مقابلے پر آئے تو گردنیں کاٹنے میں دیر نہیں لگاتا، اس کے لیے دیر لگے گی کہ چند مصنوعی علماء بنائے، چند نام نہاد لوگوں کو کھڑا کرے. اور آپ جس تصویر کو مقدس سمجھیں گے وہ اسی تصویر میں ڈھال دیں گے، ان کے لیے مشکل نہیں. مثلا فرض کیجئے پاکستان میں آپ نے اور ہم نے یوں احساس کیا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کہ مثال کے طور پر جو ابا پہنے، امامہ لگائے، اس کا ایک احترام ہونا چاہیے، قطعاً 100% ہونا چاہیے. کیا دشمن نہیں جانتا اس بات کو کہ آپ کے ان جذبات کو، جو بالکل صحیح جذبات ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف یہ کریں گے ایک غلط آدمی کو امامہ پہنا کر ہماری اور آپ کی صفوں میں چھوڑ دیں گے. آپ احترام کریں گے قاری قرآن کا، کہ جو قرآن اچھا پڑھے اس کا احترام ہونا چاہیے، تو وہ بھی جان دیں گے کس کا احترام آپ کر رہے ہیں. وہ ایک غلط آدمی کو اچھی قرآت کے ساتھ آپ کے درمیان بھیج دیں گے. آپ احترام کریں گے اچھے خطیب کا، کہ جو اہل بیت کا ذکر اچھی طریقے سے کرے. وہ سادہ سا کام یہ کریں گے کہ ایک غلط آدمی کو اچھا خطیب بنا کر آپ کے درمیان بھیج دیں گے. آپ نوح خان کا احترام کریں گے، وہ غلط آدمیوں کو نوح خانی کی طرف لگائیں گے. آپ جس کا احترام کریں گے وہ اس شعبے کو بدنام کرنے کے لیے چند غلط آدمی اس شعبے کے اندر ارسال کر دیں گے، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ نوح خان ہو، چاہے وہ مصنف ہو، چاہے وہ مقرر ہو، کوئی بھی صنف ہو، ان کا کام یہی ہے. اچھا کچھ تو دشمن داخل کریں گے، اور کچھ غلط طبیعت کے لوگ ان فیلڈز کی بعض سہولتوں کو دیکھ کر خود سے بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ دیکھے کہ 500 لوگ، 1000 لوگ، بعض اوقات 20,000 لوگ ایک آدمی کا احترام کر رہے ہیں، تو جو احترام کا بھوکا ہے اس کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ وہ کوشش یہ کرے گا کہ چاہے جھوٹ کے ذریعے، چاہے فریب کے ذریعے، میں اس آدمی کے لبادے کو اپنے اوپر اوڑھ لوں، تاکہ میرے جو مجھے بھی وہی احترام مل جائے جو اس آدمی کو مل رہا تھا. یہ اس غلط آدمی کی انٹری ہوگی. لہذا اگر مثال کے طور پر عوام علماء کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اپنی امانتیں ان کے سپرد کرتے ہیں کہ دین کے کام آئیں، اور ان علماء کے پاس اموال کا ڈھیر ہوتا ہے جو ان کے پاس امانتوں کی صورت میں موجود ہوتا ہے، تو جو دولت کا طلبگار ہے کیا وہ نہیں سوچے گا کہ میں ایک جعلی عالم بن کر وہی سارے مال حاصل کر لوں؟ کیوں نہیں سوچے گا؟ تو دولت کے حریص اس پوسٹ پر پہنچنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم مثال کے طور پر اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جو ذکر سید الشہداء کرتا ہے، لوگ چاہتے ہیں اپنی جانیں بھی اس کے اوپر نثار کر دیں، اپنا مال اس کے اوپر قربان کر دیں، تو کیا زر پرست لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں آ جائیں تاکہ لوگوں کی اس محبت کو اپنے کھیل میں استعمال کر لیں؟ یقیناً کریں گے. بس آپ کو چند خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو کچھ لوگوں کا احترام کرنا ہے، اور ان کا حق ہے کہ ان کا احترام کریں. من جملہ جیسے میں نے عرض کیا، کوئی امامہ لگائے ہوئے ہو، کوئی ذکر سعید الشہدا کر رہا ہو، کوئی نوح خان ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، ان کا حق ہے کہ ان کا احترام ہو، لیکن دشمن بھی جانتا ہے کہ آپ احترام کر رہے ہیں. وہ کچھ لوگوں کو بھیجیں گے کہ جو ان لباسوں کے اندر آئیں گے، پھر کچھ نفس پرست لوگ اپنے مفادات کو ان میں صورت میں پورا ہوتا دیکھیں گے، وہ بھی اندر آئیں گے. اب آپ کے سامنے کیا ہوگا؟ اب آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ علماء کا احترام کریں، لیکن علماء خود غلط ہیں. یہ غلط ہیں یا آپ نے صحیح عالم کا انتخاب کرنے میں غلطی کی ہے؟ آپ نے صحیح کے انتخاب میں غلطی کی ہے. اچھا، آپ نے صحیح کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ جو اللہ نے معیار دیے تھے آپ نے اس پہ کمپرومائز کیا، آپ نے کمپرومائز کیا. اگر آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ آپ کو ذکر سید الشہداء چاہیے، تو کیا آپ کو احساس نہیں ہوا تھا کہ ہمیں پیسے کے پجاری کو ذکر حسین کی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے؟ آپ نے کیوں اس بات کو نہیں سمجھا؟ اگر ایک آدمی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور خود مال اور دنیا کے اوپر حریص ہے، تو کیا لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کی دعوت مصنوعی ہے؟ کیوں کمپرومائز کیا تھا؟ اگر لوگ اس طریقے سے اللہ کے دین کے جعلی دوائیاں بھی بنیں گی، جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ ان جعلی دوائیوں کے ذریعے اپنے مفادات کو حاصل کریں گے، کیا جعلی ڈاکٹر نہیں بنتے؟ کیا جعلی انجینئرز نہیں بنتے؟ جعلی سیاستدان بنتے ہیں جو جعلی ڈگریاں بیچ بیچ کے پارلیمنٹس کے اندر پہنچتے ہیں؟ سب ہوتا ہے اس دنیا کے اندر. جہاں کہیں کچھ مفادات ہوں گے وہاں حق دار کے ساتھ نا حق لوگ کثرت سے ہوں گے. آپ نے کبھی جعلی دوائیوں کے خطرے سے دوائیاں استعمال کرنا بند کیا؟ جعلی ڈاکٹروں کے خطرے کی وجہ سے علاج کرنا بند کیا؟ وہاں پہ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جعلی ڈاکٹر ہے تو کیا میں علاج کرنا بند کر دوں؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو مشکل لاحق ہوتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو اور زیادہ کھول کر ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں. آپ اس میں کیوں نہیں کرتے؟ دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ دین کے معاملے میں ہوشیاری دکھائیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو نظام دیا ہے، اس نظام کا مقابلہ کرنے والے دشمن بہت ہیں. وہ اپنی کارروائیاں کریں گے، آپ وہ اپنی کارروائیاں کریں گے، آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجیے. اور وہ چاہیں گے کہ آپ تھک کر کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ یہ چاہیں گے کہ آپ تھک جائیں اور آپ کہیں کہ اب ہمیں سرے سے چاہیے ہی نہیں ہے. ان کا ہدف بھی یہی ہے، بالکل یہی ہدف ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تھکا دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سل بیچ سے نکال دی جائے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر جس طرف چاہیں گے موڑ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جن قوموں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ان کو اپنے علماء کے انتخاب میں، اپنی ذمہ داریوں کے انجام دینے والے کے انتخاب میں محنت کرنی پڑے گی، خود کام کو انجام دینا پڑے گا، ان قوموں نے کامیابی حاصل کی ہے. آپ کے سامنے الحمدللہ اس وقت بہت اچھی مثالیں موجود ہیں، اس وقت کوئی شبہ نہیں ہے. اب جس قوم کو کامیاب قوم کہتے ہیں اس کی مثال پہ جا کے دیکھیے، وہاں سے سبق حاصل کیجیے. ہم اور آپ، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا، ہم ایک عالمی شیعہ دیکھ رہے ہیں اور ایک علاقائی شیعہ دیکھ رہے ہیں. علاقائی شیعہ نے ہر علاقے کے اہل بیت کے ماننے والے ایک خاص سطح میں پہنچے ہوئے ہیں. ہم خود احساس کر رہے ہیں کہ ہم بہت اوپر کی سطح میں نہیں ہیں، ہم کہیں نچلی سطح کے اندر ہیں. تو ذرا دیکھیے گا کہ جو لوگ اوپر کی سطح پر ہیں انہوں نے محنت کیسے کی، وہ لوگ کیسے اس جگہ تک پہنچے، اور ہمیں اور آپ کو وہاں تک کیسے پہنچے. یہ عمل اگر ہم نے انجام نہیں دیا ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، اور دشمن نہیں چاہے گا کہ آپ انجام دیں، وہ یقیناً یہ چاہے گا کہ آپ اپنی جگہ پہ رکے رہیں. نعوذ باللہ تعالی، آپ کو سوچنا پڑے گا. اور یہ وہ سخت کام ہے جو دین کے اندر ہے. باقی چیزوں میں پیرامیٹرز بن سکتے ہیں، دین کے اندر آپ کو خود ہوشیار ہونا ہوتا ہے، آپ کو خود تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے اپنے راستے کو تلاش کرنا ہوتا ہے. اور ایک بات میں مطمئن رہیے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ امام کسی علاقے پہ نظر لطف نہ کریں اور وہاں کوئی اچھائی باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا. آپ اچھائی طلب کریں اور امام آپ کی ہدایت کا بندوبست نہ کریں، نہیں ہو سکتا. تو اگر ایسا ہو کہ میں صحرا میں کھڑا ہوں اور میری ہدایت دینے کے لیے کوئی نہیں ہو تو خود امام تشریف لا کے بھی ہدایت دیتے ہیں، خود امام تشریف لا کے ہدایت دیتے ہیں. ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، سینکڑوں دفعہ ہوا ہے کہ امام نے خود ہدایت دی. آپ مطمئن رہیے، اگر خدا نہ کرے آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پر ہم معاشرے کے اندر جتنا بھی دیکھتے ہیں ہمیں کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ملتا، تو میں درخواست کروں گا تو پھر آپ اپنے امام سے توسل کیوں نہیں کرتے کہ اگر اس معاشرے میں کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ہے تو امام آ کر آپ کی رہنمائی کریں، اور اگر ڈھنگ کا آدمی ہے تو امام اس آدمی تک آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں تو اچھائی چاہتا ہوں لیکن اللہ کے نظام نے میرے لیے ہدایت نہیں رکھی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر میں عرض کروں گا، الحمدللہ آپ سید الشہداء کے متعلق، آپ بچپن سے لے کر اپنی عمر کے آخر تک یا حسین یا حسین کہیں، اور ان الحسین مصباح الہدى و سفینۃ النجاۃ، سید الشہداء ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں، اور آپ کو ہدایت نہ ملے اور آپ کو نجات نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے، ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں یہ جملات کہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. تو اگر کوئی بس اتنا کرے کہ اپنی زندگی میں سید الشہداء سے طلب کرتا رہے کہ مولا مجھے ہدایت دے، مجھے صحیح راستے پہ چلا دے، تو وہ مصباح الہدى آپ کے اور میرے اندھیروں میں ہمیں ہدایت نہیں دیں گے، وہ سفینۃ النجات نجات کی کشتی کہ ہمیں نجات نہیں ملے گی. ایک کام ہو چکا ہے، سید الشہداء کا نام ہے، دوسرے کام کو آپ انجام دے لیجیے. آپ سید الشہداء سے طلب کریں، اور میں سمجھتا ہوں بہترین طلب کرنے کا وقت ہوا ہے جب آپ نے مصائب سنے ہوں، آپ کا دل سید الشہداء کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اس وقت سید الشہداء سے طلب کریں کہ مولا ہم پہ لطف کرم کر دیں. یہ جو آپ کے دل میں محبت ہے سید الشہداء کے لیے، میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کیا یہ ایک طرف کی محبت ہے بس؟ آپ امام حسین کو چاہتے ہیں، امام حسین آپ کو نہیں چاہتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس خاندان نے کبھی چاہنے والوں کی چاہت کا انکار کیا ہے؟ مثلا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مدینے کے اندر اللہ کے رسول کا کوئی چاہنے والا ہو اور اللہ کے رسول نے کہا مجھے چاہنے والا نہیں چاہیے، میں تمہاری محبتوں کو قبول نہیں کرتا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا. دشمن بھی آتا تھا اور اپنے کسی کام سے اللہ کے رسول کے پاس آتا تھا، اللہ کے رسول اسے بھی قبول کرتے تھے. آپ اور میں 30-30 سال پوری پوری عمر یا حسین یا حسین کہیں اور اللہ کے رسول نہیں جانتے کہ ان کے نواسے کا نام لینے والے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر میں اس دنیاوی مثال کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ماں پھر ماں ہوتی ہے، اس کے بچے کا کوئی احترام کرے ماں اس کا احترام کرتی ہے، ماں پھر ماں ہوتی ہے. کیا وہ سیدہ کونین نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرزند کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو محبتیں کم دی کبھی؟ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے بزرگ بھی جب مشکلوں میں پڑتے تھے تو سیدہ طاہرہ کو پکارتے تھے، ان کے فرزند کا واسطہ دیتے تھے کہ انہوں نے مشکلات حل نہیں کی ہماری، ان کے در پہ کوئی اجنبی بھی پہنچتا تھا ان کو پکارتا تھا تو پورے کر دیا کرتے تھے، اور آپ تو ان کے در پہ یا حسین کہہ کے پہنچ رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ پورا نہ کریں؟ ممکن نہیں ہے کہ وہ توجہ نہ دیں؟ وہ جانتی ہیں آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے، آپ کے دل میں سید الشہداء کی بہن کی محبت ہے، آپ سید الشہداء کے فرزند کے ماتم کرنے والے ہیں، سید الشہداء کا ماتم کرنے والے ہیں. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ ان تمام چیزوں نے شیعت کو کس رنگ میں ڈھال دیا ہے. الحمدللہ کہ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کسی دنیا کے آدمی کو لایا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ پیاسا ہے پانی دینا ہے یا نہیں دینا ہے, بہت جھوٹ میں بھی کوئی شیعہ کسی کو پیاسا نہیں مارے گا, قبول نہیں کرتا. ہم یہ نہیں کر سکتے, دشمن کو بھی پیاس سے نہیں ماریں گے. شیعہ ایسا بن گیا ہے, لہذا خدا نہ کرے نعوذ باللہ شیعہ کو کبھی دشمن پہ سختی کرنی پڑے, اس معنی میں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی ظلم کر رہا ہو, تو شیعہ کبھی عورت کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اگر خدا نہ کرے کبھی ہماری کسی قوم نے ظلم بھی کیا ہو, وہ نام نشان پہ ظلم ہوا, ہم نے مظلومیت سہی ہے. شیعہ کی اپنی ایک زبان بن گئی ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ خود بخود احساس کریں گے, جیسے ہی شیعہ سے کہا جاتا ہے کوئی غریب الوطن اجنبی پیاسا ہو, شیعہ کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے ہی شیعہ کے سامنے کہا جاتا ہے کوئی یتیم بچی رہ گئی ہے, شیعہ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. چند جملے کہنے پڑتے ہیں شیعہ سمجھ جاتا ہے, اگر کسی کے سامنے کچھ کہا جاتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا. ہم سے کہا جائے چند بیویاں ہم دھو رہے ہیں, ہمیں سمجھتا. دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, لیکن ہمارے سامنے اتنا ہی کہنا کافی ہے, ایک اندھیرے زندان میں ایک بچی کو یاد کر رہی ہے. ہم سب سمجھ جاتے ہیں, ہمارے لیے سب بہت سے, لہذا ہم بے گوروں کا من سمجھتے ہیں. کوئی لاشا بے گوروں کا من ہو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ یہ سب ہمارے آئینہ نے جھیلا ہے, یہ سب ہمارے سرداروں نے جھیلا ہے. کتنا سخت وقت تھا وہ وقت جب 11 محرم کو قافلہ چل رہا تھا اور امام سجاد نے دیکھا ان کے بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. بے گوروں کا من, یہ پوری کربلا عجیب ہے, اس میں ایک ایک موضوع عجیب ہے, اس میں پیاس کا موضوع عجیب ہے, اس میں نیزے کے اوپر سر جانا عجیب ہے, اس کا بہت عجیب حصہ لاشوں کا پیغوروں کے اوپر رہنا ہے. یہاں لاشیں پیغوروں کے اوپر رہے ہیں, اور اس سے زیادہ سخت معاملہ لاشے کے اندر لاشوں کے پامال ہونے کا معاملہ, لاشے پامال ہو رہے اس واقعے کے اندر. اگر سب کے لاشے پامال ہوتے, سید الشہداء کا لاشا بھی پامال ہوتا, شاید کسی کو صبر آ جاتا. لیکن عجیب منظر یہ تھا کہ سارے لاشے رکھے گئے کہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ایک قبیلہ آیا, اس نے کہا یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے, اس کے لاشے پہ گھوڑے نہیں جائیں گے. وہ لاشا ہٹا لیا گیا. پھر دوسرا قبیلہ آیا, اس نے لاشا ہٹا لیا. پھر وحشی اور حبشیوں کے لوگ آئے, انہوں نے حبشیوں کے لاشے اٹھائے اور بی بی زینب نے دیکھا سب کے لاشے چلے گئے, میرے بھائی کا لاشا تھا.
محمد و آل محمد کا اس ذکر کو ہم سے قبول فرما. سید الشہداء کی جو محبت تو نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے, اس محبت میں اضافہ فرما. پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. انہوں نے سید الشہداء کا لاشا پامال کیا, انہیں بدترین عذابوں میں مبتلا فرما. پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما. ان کی راہ پر چلتے ہوئے اس دنیا سے شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام مرحومين کی مغفرت کے لیے، آپ کی اور ہماری مغفرت کے لیے، اور انشاءاللہ شہادت کی دعا کی قبولی کے لیے بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
اللہ